زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، خوشی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ،
ڈھارس بڑی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، رحمة للعالمین شفیع المذنبین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. اللہ صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد و آیت الفاجہ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى الله عليه وسلم لسيما بقية الله الأعظم في الأرض ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. درود بجزمة محمد وآل محمد. أيضا گرامی، آٹھ شوال یوم انہدام جنۃ البقیع کی مناسبت سے جعفری الائنس پاکستان، مرکزی تنظیم اعضاء پاکستان اور آئی ایس او کی جانب سے یہ مشترکہ مجلس اعضاء منعقد کی جا رہی ہے، جس میں مختلف علماء اور اسکالرس نے آپ کے سامنے خطاب کیا. حقیر بھی تعمیل حکم کے لیے حاضر ہوا ہے، اور مختصر وقت میں، کیونکہ اب اس کے بعد جلوس نکلنا ہے، جس کو ایک خاص راستوں سے ہوتا جو خاص راستوں سے ہوتا ہوا اپنی منزل تک پہنچے گا، انتہائی اختصار کے ساتھ اپنے عرائض کو آپ کی خدمت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اس لیے کہ جو مجھ سے ما قبل خطبات تھے، انہوں نے مختلف حوالوں اور پیرائز سے جنۃ البقیع کا جائزہ لیا، اور اس کے تاریخی پس منظر، اس کے اجتماعی پس منظر، اور پھر حالات حاضرہ سے اس کو مناسبت دیتے ہوئے اس کے گوشوں کو بیان کیا. میں بلا تمہید گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، ارباب علم و دانش موجود ہیں. فی زمانہ ہم جن حالات کا سامنا کر رہے ہیں، اور جو حالات ہمیں درپیش ہیں، وہ نوشتہ دیوار ہمیں پڑھ لینا چاہیے. یہ نوشتہ دیوار اس بنا پہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیشہ حق اور اہل حق کے سامنے اہل باطل نے سر اٹھایا ہے، اور وہ اپنے تئیں اپنے زعم باطل میں اہل حق کے لیے مشکلات کھڑی کرنے کا عزم کرتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں، اور اس کو عملی جمع پہنانے کے لیے تگدو کرتے ہیں. اگر اس نگاہ سے دیکھا جائے تو نوشتہ دیوار ہے، لیکن اگر قرآن کریم اور سیرت ائمہ اہل بیت علیہم السلام، یعنی محمد آل محمد علیہم السلام کا مطالعہ کیا جائے، اور خصوصاً اہل بیت علیہم السلام کی اجتماعی اور معاشرتی جد و جہد، کہ جس کا ایک اشارہ، جس کے پہلو کو ایک انداز سے آیت اللہ خامنائی نے اپنی کتاب 250 سالہ انسان میں بیان کیا ہے، اس مطالعے سے یہ بات ہم پر اظہر من الشمس ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے، روز روشن کی طرح آیا ہو جاتی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام، ان کے تربیت یافتہ افراد اور ان کے پیروکار، قبل اس کے کہ حالات ان پر ہجوم کریں، قبل اس کے کہ حالات ان کے خلاف ایک محاذبن کے سامنے آئے ہیں، وہ پہلے سے اس کے سدباب کے لیے تیار تھے، اور اہل حق یا اہل حق جو کہہ رہا ہوں یا اہل ایمان جو کہہ رہا ہوں یہ اصطلاحی معنی میں نہیں کہہ رہا ہوں. مثلا ہم کہتے ہیں فلاں صاحب مومن ہیں، فلاں صاحب مسلمان ہیں، اصطلاحی معنی میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ مسلمان یا مومن جس کو محمد آل محمد نے اپنی ڈکشنری، اپنی لغت میں، اپنے مفاہیم کے مطابق مسلمان اور مومن کہا ہے، موحد کہا ہے، خدا پرست کہا ہے، ان معنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں. موحد انسانوں کی، مسلمانوں کی، اہل ایمان کی، مومنوں کی صفت ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. اور اس کا ایک تاریخی حوالہ بھی دے دوں. دعا عہد چھٹے امام کی ایک یادگار دعا ہے کہ جس میں میرے چھٹے امام فرماتے ہیں جو شخص اس دعا کو پڑھے گا وہ امام زمانہ کے ساتھ ہم رکاب ہو کر دشمنوں کے خلاف جنگ کرے گا. اس میں ایک جملہ ہے، اس جملے کی جانب آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہوں. اہل حق پہلے سے تیاری کرنے والے ہیں. اللہم اجعلی من انصارہ و عوانہ، آٹھ گروہ کا تذکرہ کیا گیا ہے اس دعا میں. یعنی امام کی نگاہ میں ایک منتظر وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو ان آٹھ گروہوں میں شامل کرے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، چھ نہیں، سات بھی نہیں، آٹھ کے آٹھ گروہ جس میں ہر مومن کو عملی طور پر شریک ہونا ہے. دامنِ وقت میں گنجائش نہیں کہ میں ان آٹھوں گروہوں کو جو معصوم کی زبان سے نقل کیے گئے ہیں اس کو بیان کروں. صرف ایک جملہ، ایک گروہ جس کی جانب چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں، اللہم اجعلنی من الذابین عنہ. ذاب در حقیقت دور کرنے والوں کو کہا جاتا ہے، جو ناگوار باتوں کو کسی سے دور کرتا ہے، توجہ رکھے گا، ناخوشگوار باتوں کو. اردو زبان میں بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، رفع کرنا یا دفع کرنا. رفع اور دفع میں ایک بنیادی فرق موجود ہے، توجہ کا طالب ہوں. رفع اور دفع، رفع کسی کام کے وجود میں آنے سے پہلے اس کا سدباب کرنا، اس کو کہا جاتا ہے رفع کرنا. اور یہ جو میں ارد دونوں کلمات رفع دفع کا معنی بیان کر رہا ہوں یہ اصل عربی لغت کے اعتبار سے بیان کر رہا ہوں، اردو ادب کے اعتبار سے بیان نہیں کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. اس لیے کہ جو دعا ہے اس کا جو جملہ ہے والذابین عنہ، الذاب امام حسین کی استغاثہ میں بھی اس کو استعمال کیا گیا ہے، حل من ناصر ینصرنا میں. چنانچہ عربی لغت کے لیے رفع یعنی کسی کام کے وجود میں آنے سے پہلے، وجود میں آنے سے پہلے اس کا سدباب کرنا. دفع یعنی کوئی کام ہو جائے، کوئی واقعہ رونما ہو جائے، پھر ہم اس کو دور کریں، اس کو کہتے ہیں دفع کرنا. وذابین عنہ یعنی میں اللہ، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اپنے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پوری دنیا جس کا انتظار کر رہی ہے، میں امام زمانہ پر وارد ہونے والے، داخل ہونے والے، امام زمانہ علیہ السلام کے لیے پیش آنے والے ناخوشگوار واقعات کو دور کرنے والوں میں سے ایک ہوں، توجہ رکھیے گا. وذابین عنہ یعنی میں امام زمانہ کے لیے جو ناخوشگوار واقعات آنے والے، آئے نہیں ہیں، وجود میں نہیں آئے، یعنی ایک مومن، ایک حقیقی منتظر، ایک سچا سپاہی امام کا، اسے یہ علم ہونا چاہیے کہ کون سی باتیں امام کے لیے ناخوشگوار ہیں. خواہ امام اپنے ظاہری وجود کے ساتھ ہمارے درمیان ہو، ہماری آنکھوں سے دیکھ رہی ہو، یا ہمارے درمیان ہو لیکن غیبت کا پردہ ہمارے اس کے درمیان اور ہمارے اس کے درمیان حائل ہو، ہم اسے نہ دیکھ پا رہے ہوں. دونوں صورتوں میں جس کو مولا کائنات خود میں ارشاد فرمایا تھا، والمشهد والمغیب والنصیحہ فی المشهد والمغیب، یعنی امام ظاہر ہو یا غیبت میں ہو، تمہارے سامنے موجود ہو، حجرے میں ہو، صدیوں کا فاصلہ آ جائے یا غیبت کا پردہ آ جائے، کسی بھی صورت میں امام کے خیر خواہ رہو. والنصیحہ فی المشهد والمغیب یعنی امت کی ذمہ داری ہے، پیرو کی ذمہ داری ہے، پیچھے چلنے والے ماموم کی ذمہ داری ہے، منتظر کی ذمہ داری ہے، وہ امام کا خیر خواہ ہے. وہ نصیحہ، نصیحہ کا مطلب نصیحت واعظ کرنا نہیں ہے نعوذ باللہ امام کو، یہاں پہ خیر خواہی مراد ہے، یعنی امام کے خیر خواہ رہو. امام المومنین کی نگاہ میں امام کے خیر خواہ رہو، یعنی امام جس دین کی جانب، جس منزل کی جانب، جس ہدف کی جانب تمہیں بلانا چاہ رہا ہے، اس کی جانب قدم بڑھاؤ اور اس پہ لبیک کہو. امام زمانہ کا سپاہی بھی روزانہ نماز فجر کے بعد دعا عہد کی تلاوت کرتا ہے اور 8 گروہوں میں شامل ہونے کا عہد کرتا ہے، عزم کرتا ہے. انی اجدد لہ فی صبیحت یوم ھذا عہدن و عقدن و بیعتن. عہد بھی ہے، عقد بھی و بیعت بھی ہے، دامن وہ گنجائش نہیں ہے، یہ تمہید گفتگو تھی، اب میں اصل ہدف کی طرف آ رہا ہوں. یعنی منتظر وہ ہے، سچے سپاہی وہ ہے جو امام پر آنے والے ناخوشگوار واقعات کو امام سے دور کرنے کے لیے ہمتن تیار ہے اور اپنی کمر کو کسا ہوا ہے. موجودہ حالات، یہ تمام سنیریو، یہ تمام پس منظر یا پیش منظر، دونوں صورتوں میں اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ ہمیں یوم جنت البقیع کو ایک انتہائی حساس طریقے سے منانے کا عزم کرنا چاہیے. یہ وہ نقطہ ہے، یہ وہ محور ہے بقیع، جس طرح کعبہ محور اتحاد ہے، رسول اللہ کی ذات محور اتحاد ہے، قرآن محور اتحاد ہے، شخصیت امیر المومنین محور اتحاد ہے، اسی طریقے سے جنت البقیع کا مسئلہ بھی محور اتحاد ہے اور بن سکتا ہے اگر ہم اس کو بنانا چاہیں. اس لیے کہ ہم جس ماحول میں، جس معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یہاں پر ہمارے ساتھ دوسرے مکاتب اور ادیان کے لوگ ہمارے ساتھ شریک سفر ہیں. میں اپنے کسی حالیہ تحریر میں اس جانب توجہ دلائی ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کی مظلومیت کو بیان کرنے کے لیے کوئی ٹی وی چینل آ کر اپنا پروگرام براہ راست نشر کرتا ہے تو ہمارے سادہ لو افراد اسے مسیحا کے طور پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیے، اگر کوئی آیا ہے تو اس نے احسان نہیں کیا، یہ اس کا فرض تھا. پاکستانی میڈیا کا فرض ہے، واجب ہے اس پر کہ پاکستانیوں پر ہونے والے مظالم کو بیان کرے، مظلوم کی نشاندہی کرے، ظالم کو کیفے کردار تک پہنچانے کے لیے عدلیہ کی مدد کرے. اگر کوئی آیا ہے اس کا فرض ہے، اور اگر کوئی آیا ہے اخلاقی طور پر اہل بیت نے بتایا، کوئی بھی ہو اس کا شکریہ ادا کرو. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. مولا فرماتے ہیں جو مخلوق کا شکریہ ادا نہ کرے وہ خالق کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. جو آیا اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے آیا، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بہت شکریہ. لیکن اپنوں کے لیے ایک جملہ دے کے جانا چاہتا ہوں، وہ مسیحا نہیں ہے. آپ جتنے اپنے ہمدرد ہو سکتے ہیں، کوئی اور آپ کے لیے ہمدرد نہیں ہو سکتا. آپ اپنے لیے جتنا بہتر سوچ سکتے ہیں، کوئی اور نہیں سوچ سکتا. لہذا ہم جس معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ایسے معاشرے میں ضروری ہے کہ اس یوم جنت البقیع کو، 8 شوال کو مشترکہ طور پر منانے کا اعلان کیا جانا چاہیے. کوئی بھی تنظیم ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، اس کی طرف سے آج شام پر بھی پریس کلب پہ مظاہرہ تھا، ہم سے پہلے تحریک نواد فقہ جعفری علامہ موسوی صاحب کے پیروکار وہاں پہ اور ان کی تنظیم کے افراد تھے، ہم خیر سگالی کے طور پر ہم بھی ایک مظاہرے میں شریک تھے، لیکن اس سے پہلے ان کے ساتھ گئے. ان کو شک توقع نہیں تھی کہ میں بھی ان کے مظاہرے میں شامل ہو جاؤں گا، بہرحال انہوں نے خیر سگالی کے طور پر ہمارے وجود کو غنیمت جانا اور شکریہ ادا کیا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جب، جہاں، جیسے، جس طرح کوئی بھی آواز نظر آئے جو امت کی وحدت کے لیے، اتحاد کے لیے ہو، یوم جنت البقیع کے لیے ہو، اس آواز میں لبیک کہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے ابھی تک سنجیدگی کے ساتھ اس چیز کو نہیں سوچا ہے، اب سوچنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ میں مختصر وقت میں چاہوں گا کہ ایک تاریخی حوالہ دیتا ہوا گزر جاؤں. یہ مزاج ہے برطانوی استعمار کا کہ وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کا جو شعار اور نعرہ اور لوگو جو ان کا ہے کہ تقسیم کرو اور حکومت کرو، اس کے تحت انہوں نے ہند میں، یعنی برصغیر میں، قادیانیوں کو اور ایران میں بہائیت کو اور مسلمانوں کے درمیان یعنی سعودی عرب کے خطے میں حساس ترین مقامات پر نجدیت یا وہابیت کو فروغ دیا. ان کی پالیسی یہی تھی کہ تقسیم کیا جائے تشیع میں بہائیت، بر صغیر کے مسلمانوں میں، یہاں کے مسائل کو دیکھتے ہوئے اسٹڈی کی انہوں نے، اور پھر یہاں پر قادیانیت، اور اسی طریقے سے حجاز مقدس اور عرب ریجن میں وہابیت کو فروغ دیا. یہ وہابیت جب وجود میں آئی تو یہ تکفیریت کا پہلا بیج تھی، جس کی مختلف شکلیں، مختلف کام آپ کے سامنے ہیں، تاریخ میں موجود ہیں. مجھ سے پہلے بھی علماء خطاب کر چکے ہیں اسی بوجانی حال میں، اس سے پہلے بھی میں دو تین بار یہاں پر تاریخ کے اوراق کو آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، ان کو کھولنا مقصود نہیں ہے. اور آہستہ آہستہ ان کو ایکسس دیا گیا، یہ پورے خطے پہ چھا گئے، حجاز مقدس کا نام تبدیل کر کے ڈاکوؤں کے اس قبیلے کے نام پر المملکت السعودیہ العربیہ رکھ دیا گیا، اور عالم اسلام کو بیوقوف بناتے ہوئے کہ یہ اسلام کے خادم ہیں، یہ خادم الحرمین شریفین ہیں، ان کو لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا. اور آہستہ آہستہ پھر ان کی برطانوی استعمار سے، امریکی استعمار سے، اسرائیلی استعمار سے جو گٹھ جوڑ تھا وہ آہستہ آہستہ کھل کے سامنے آنے لگا. میں نے پہلے بھی کسی موقع پہ کہا تھا، دیکھیے امام زمانہ کے منتظر کو چاہیے کہ وہ سیاسی تجزیہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. سیاسی ورکر نہیں کہہ رہا ہوں، سیاسی مسائل کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے کہ کون ہمارا ہمدرد ہے، کون ہمارا ہمدرد نہیں ہے. اگر یہ صلاحیت آپ میں موجود ہے تو آپ عالمی حالات کے مطابق پاکستان میں کھیلے جانے والے اس سیاسی گیم اور اس کے پیچھے کار فرما مقاصد کو بخوبی جان سکتے ہیں. ضروری ہے ہر شخص میں یہ زیرکی پائی جائے کہ وہ سیاسی مسائل کا خود تجزیہ کر سکے. یہ ایسی نشستیں، ایسی محفلیں، ایسے سیمینار، ایسے سمپوزیم منعقد کیے جائیں کہ جہاں پر آ کر بین الاقوامی سازش کے تحت پاکستان میں جو گھناؤنی سازش پنپ رہی ہے اس کو بیان کیا جانا چاہیے. چنانچہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ذہن کو سیاسی تجزیے کی عادت ڈالیں. اگر ہم نے سیاسی تجزیے کی عادت نہیں ڈالی تو آئندہ آنے والے زمانے میں جو دجال کی علامات کو ذکر کیا گیا ہے اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جو آخری زمانے کی پیشن گوئی کی گئی ہے دجال کے حوالے سے، اس میں اتنی شاطرانہ چالوں کو بیان کیا گیا ہے کہ اہل ایمان مومن دھوکے کھا جائیں گے. دوبارہ سے اپنے مقصد کی طرف آ جاؤں کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کے ذریعے سے اس طریقے سے تفریق کی گئی، اس طریقے سے ڈیوائیڈ کیا گیا، اور یہ فرقے ان کی کاشتکاری کی گئی. اور آہستہ آہستہ پاکستان میں جنرل ضیاء کے جو فوج کا ایک چہرہ تھا، اور فوج کے بعد ایک آمریت میں اس نے فوج کا لبادہ اتار کر آمریت کا لبادہ اڑا، اس نے در حقیقت سعودیت کو، نجدیت کو اور وہابیت کو پاکستان میں پورے طریقے سے پنپنے کا موقع فراہم کیا. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم سانے پارا چنار ہوا پوری قوم نے شکریہ ادا کیا، پاک فوج کا ہم بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ آپ کی ذمہ داری تھی، اور الحمدللہ آپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا. اب قوم منتظر ہے آپ اپنے وعدوں کو پورا کریں. لیکن کچھ چہرے ایسے ہیں، کچھ کالی بھیڑے ایسی ہیں کہ جن کی نشاندہی ہونی چاہیے. ضیاء الحق ایک چیف آف دا آرمی اسٹاف تھا، عہدہ پورا کر کے وہ ایک عامر کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور پھر پاکستان میں 1980 کے بعد سے لے کر اب تک جو کچھ بھی سیاسی طور پر ہماری خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی، ہمارے ہمسایوں کے ساتھ ہمارے تعلقات تھے، ان سب پر وہ پالیسی گامز حاوی رہی اور اسی کے مطابق اس کے تانے بانے بنے جاتے رہے. لیکن الحمدللہ گزشتہ 12-15 سالوں سے اس کے خلاف آواز اٹھنی شروع ہوئی، اور آل سعود کو جو مقدس گائے بنا کے پیش کیا گیا تھا، آل سعود نے اپنی بیوقوفی کے تحت یہ موقع فراہم کیا کہ وہ تقدس کا چہرہ ان کا کھل کے سامنے آ جائے اور چہرے پر پڑی ہوئی منافقت کے نقاب اتر جائے. الحمدللہ آج آل سعود کے خلاف بولنا کوئی بڑا مشکل مسئلہ نہیں ہے. مجھے یاد ہے آج سے کوئی 6 سال پہلے جب بحرین کے لیے شی ایکشن کمیٹی نے پہلی ریلی نکالی تھی تو اس وقت بہت زیادہ اضطراب پایا جا رہا تھا کہ جناب یہ ریلی نکلے گی نہیں نکلے گی, لوگ آئیں گے نہیں آئیں گے, لیکن الحمدللہ اہل حق اہل کربلا اور اہل شہادت آئے اور انہوں نے اس تحریک کو کامیاب بنایا. یہاں پر ایک اور ضمنی سوال عرض کروں گا کہ الحمدللہ پاکستان میں ہماری فوج متحد ہے. ضیاء الحق نے پوری کوشش کی کہ وہابیت کو سرکاری ایک عہدہ دے کر خطیبوں کو پیش نمازوں کو جو فلاں فلاں مکتب سے تعلق رکھتے ہیں ان کو ایکسس دیا جائے, اور کیا اس نے. اور 1980 کے بعد جو اسلامی وحدت تھی اس کو زک پہنچائی گئی, ایم کی ایم جیسی لسانی جماعتوں کو فروغ دیا گیا. آج پھر مسائل اٹھے ہوئے آپ کے سامنے, ہم تو 25-30 سالوں سے ایم کیم کے خلاف بولتے رہے ہیں اور ہمیں اس میں کوئی شرم بھی محسوس نہیں ہوگی, فخر ہے ہمیں کہ ہم اس زمانے بولتے رہے جب یہاں ایم کیو ایم خدا بن کر در حقیقت اپنی آواز اٹھا رہی تھی. یہاں وکٹم موجود ہیں, نشانیاں موجود ہیں, مظلومین موجود ہیں. خود علامہ عباس کملی صاحب کے بیٹے کو شہید کیا گیا اور بڑے بڑے نامور افراد کو شہید کیا گیا. تو یہ کالی بھیڑے کون سی تھی؟ یہ وہ ضیاء کی پیداوار تھی کہ جس نے اپنی آمریت کو فروغ دینے کے لیے, افغان پالیسی کو پنپنے کے لیے, اور جو طالبان سے پہلے جو گروپس افغانستان میں تھے ان کے ذریعے سے ہیروئن اور منشیات کی تجارت کو فروغ دینے کے لیے اس پالیسی کا آغاز کیا اور وہ کسی حد تک کامیاب رہا. عزیزان گرامی, توجہ کی ضرورت ہے. دیکھیے پاکستان میں ہم رہتے ہیں, پاکستانی سیاسی جماعتیں اپنے اپنے کردار رہا, کوئی بھی ہو کوئی بھی جماعت ہو, لیکن سوچیے سمجھیے کوئی مسیحا نہیں ہے یہاں, کوئی ہمدرد نہیں, کوئی غمخوار نہیں. جو آتا ہے اپنے مقصد کے لیے آتا ہے, اپنے دورے کو کیش کرائے گا, اپنے بیان کو کیش کرائے گا, اپنی پریس کانفرنس کو لوگوں کے سامنے لے کے آئے گا. یہ کیش کرانا یعنی اس کے جو مقاصد ہیں اس کا حاصل کرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے تو مقاصد حاصل کرو, لیکن ہمدرد اس کو قرار نہ دیں. اظہار یکجہتی کریں, ہمدردی کریں, آئیں تعاون کا ہاتھ بڑھائیں. مسیحا کوئی نہیں ہے, آپ کو خود اپنا مسیحا بننا ہوگا. چنانچہ اس طریقے سے آل سعود کو یہ کردار دیا گیا. پاکستانی فوج الحمدللہ ضیاء کی باقیات کے باوجود آج تک متحد ہے. لیکن میرا ایک سوال یہ ہے کہ اگر پاکستانی فوج متحد ہے, کسی مسلک کی کسی مذہب کی نمائندہ نہیں ہے, پاکستان کے عزم کو پاکستان کے آئین کی در حقیقت نمائندگی کرتی ہے, تو پھر پاکستان کی فوج کے ایک سابق جنرل کو ایک فرقہ زالہ یعنی وہابیت کے ایک فرقے کی نوکری کے لیے کیوں بھیجا گیا؟ اگر پاکستانی فوج کسی کی غلام نہیں ہے تو پھر چیف آف دا آرمی اسٹاف ریٹائرڈ جنرل راحیل شریف کو کیوں بھیجا گیا وہابیت کا نوکر بننے کے لیے؟ توجہ کیجئے گا, مسلمانوں کے لیے نہیں, وہابیت کا نوکر بننے کے لیے. اور پھر اس کے لیے حکومتی این او سی دی گئی. ہو اگر یہ ان کا ذاتی مسئلہ تھا تو این او سی کی کیا ضرورت تھی؟ آپ ایک ملک کے اعلی ترین عہدیدار کو, فوجی رازوں کے امین کو اس طرح اٹھا کر ایک وہابیت نامی فرقے کی نوکری کے لیے بھیج رہے ہیں. اور پھر بعد میں کہا گیا جناب خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ جناب نہیں یہ تو ذاتی معاملہ تھا. اگر ذاتی معاملہ تھا تو این او سی کی بات کی تھی, اگر این او سی کی ضرورت تھی تو بعد میں اس کی توجیہات کیوں پیش کی جا رہی ہیں؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جن کی جانب ہمیں توجہ دینی ہوگی. پاکستان میں کس سطح کا گیم کھیلا جا رہا ہے؟ تو اس وہابیت نے جس پودے کو پاکستان میں لگایا وہ ہے تکفیریت, یعنی من مانا اسلام, من پسند اسلام, من مانے اصول. تمہارا جب دل چاہے تم امریکی پرچم کو چومو, تم امریکی صدر کی زوجہ سے ہاتھ ملاؤ, تم شراب پیو کعبے کی کمائی سے, وہ جائز وہ حلال وہ مباح وہ سنت رسول, تم خادم الحرمین شریفین کہلاؤ. اور اگر ایک سنی مسلمان الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتا ہوا آگے بڑھے تو یہی تمہارے ریال خار متوے اس کو پکڑ کے کہیں کہ تم گانے گا رہے ہو, اس سے بڑھ کر اور کوئی توہین ہو سکتی ہے؟ توجہ ہے زندہ گرامی، من مانا اسلام تکفیریت کا. چنانچہ جو میں کہہ رہا ہوں نوشتہ دیوار پڑھیں، نوشتہ دیوار دشمن کی جانب سے، وہ علم عرض کر چکا ہوں، امام کا منتظر پہلے سے تیار ہوتا ہے، پہلے سے سدے باب کرتا ہے. اور چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اصول کافی میں روایت موجود ہے، العالم من زمان لا تهجم علیہ اللوابس. عالم وہ ہے، عالم سے مراد مولانا صاحب نہیں، ذاکر نہیں، عالم سے مراد کیا ہے؟ علم رکھنے والا، نالج رکھنے والا، زمانوں کو پہچاننے والا. العالم من زمان لا تهجم علیہ اللوابس، زمانہ حالات ہجوم نہیں کرتے، پہلے سے تیاری کر کے رکھتا، آمادہ ہوتا، تیار ہوتا ہے، ریڈی رہتا ہے، پلاننگ ہوتی ہے، منصوبہ بندی ہوتی ہے اس کے پاس کہ حالات کیا آ رہے ہیں. وَالذَّابِنَانُ اسی کی تشریح کر رہا ہے. تکفیریت کو وجود میں لایا گیا، اور آپ نے دیکھا گزشتہ 20-25 سالوں میں ہم اس تکفیریت کا شکار رہے، اور ہم بارہا کہتے رہے کہ جو آنکھ تم نے ہمارے گھروں میں لگائی ہے، اور میں سیاسی اور عسکری قیادت کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، یہ آنکھ جب ہمارے گھروں میں لگی، جب ہمارے گھروں سے جنازے اٹھے، جب ہم نے آہو بکا کیا، ہم کہتے رہے کہ دیکھو اس کا دھواں تمہاری آنکھوں میں جائے گا، اور گیا. جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا، مہران بیس پہ حملہ ہوا، کراچی ایئرپورٹ پہ حملہ ہوا، فوجی تنصیبات پہ حملہ ہوا، قومی اداروں پہ حملہ ہوا، سیکورٹی فورسز پہ حملہ ہوا. زندگی کا کوئی طبقہ ایسا نہیں تھا، مسلمان تو مسلمان، شیعہ تو شیعہ، ہندوؤں کو، کافروں کو، مشرکوں کو، ان کو بھی نہیں چھوڑا گیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے وہ تکفیریت کہ جس کے بونے والے آل سعود تھے. ضرورت اس امر کی ہے، یہاں پہ خطبہ موجود ہیں، سب اپنے اپنے تئیں کوششیں کر رہے ہیں کہ اس انہدام جنت البقیع کو شایان شان طریقے سے منایا جائے. بیداری کی ضرورت ہے، لیکن ہمارا مزاج بن گیا ہے معذرت کے ساتھ، چار دن پہلے کھڑے ہوتے ہیں، دو دن پہلے پوسٹر اور بینر لگتے ہیں، واٹس ایپ پر کمپین چلتی ہے، سوشل میڈیا پر تشہیر ہوتی ہے، اس کے بعد 9 شوال کو ساری چیزیں لپیٹ کر اگلے سال کے لیے پھر دوبارہ سے تیار کر دی جاتی ہیں. توجہ رکھیے گا زین کریم، نہیں یوم القدس کا مسئلہ ہو اس کے لیے سب سیاسی طور پر متحد ہے. یوم انہدام جنت البقیع کو بھی اسی شان سے، اسی جذبے سے منعقد کرنا چاہیے. عزیزان گرامی، یوم القدس کی اپنی افادیت ہے، لیکن یوم القدس کے ساتھ ساتھ ضرورت اس امر کی ہے کہ یوم انہدام جنت البقیع کو منایا جائے. تو یہ تکفیریت، اس نے پاکستان میں قتل عام کیا، لیکن الحمدللہ ہمارے برادران اہل سنت جو باشعور تھے، بضمیر تھے، سچے مسلمان تھے، قرآن و اہل بیت اور محمد علی محمد کے پیروکار تھے، سنت رسول کے عاشق تھے، ہر جگہ ہر موقع پر ہمارے سامنے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ اور ان کے اکابرین اور ان کے چاہنے والے، ان کے پیروکار، ان کے احباب سب ہمارے ساتھ شریک ہیں. لیکن ضرورت اس امر کی ہے اس انہدام جنت البقیع کے دن کو شایان شان طریقے سے منایا جائے. آخر میں مصائب سے پہلے، جیسے کہ مجھے کہا گیا کہ آخر میں مجلس کو وہاں سے کچھ مصائب پڑھوں، کچھ گزارشات اور کچھ توجہات آپ کی جانب پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ عزیزان گرامی، ہمیں جہاں پر اتحاد بین المسلمین کی ضرورت ہے، وہاں ہمیں اتحاد بین المومنین کی بھی ضرورت ہے. الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ بارہ چنار کا واقعہ ایک شایان شان باعزت طریقے سے اپنے منطقی انجام کو پہنچا. وحدت، اتحاد، یگانگت، ہم جہتی لوگوں میں نظر آئی، اسی چیز کی ضرورت ہے. میں بارہا کہتا رہا ہوں، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، ہمیشہ کہتا رہوں گا، جتنا ہو سکے اتحاد و وحدت کی فضا کو فروغ دیں، جہاں سے تفرقے کی آواز آئے اس آواز کو دبانے کی کوشش کریں، سمجھانے کی کوشش کریں. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اور اپنے بعض دیوبندی علماء کی خدمت میں بھی جانے کا اتفاق ہوا، ان سے بھی میں نے عرض کیا. جس زمانے میں سیاسی طور پر مجلس وحدت مسلمین کا کارکن تھا، اس زمانے بھی میں نے ملی یکجہتی کونسل کے اجلاس میں کراچی میں بھی، سندھ میں بھی، اور اس کے علاوہ اسلام آباد تک جا کر اس مسئلے کو اٹھایا اور اس کی پذیرائی ہوئی الحمدللہ، کہ ضروری ہے کہ اس اتحاد بین المسلمین کو فروغ دینے کے لیے شیعہ سنی علماء خطبہ کو آگے آنا ہوگا، مساجد کا دورہ کریں، امام بارگاہوں کا دورہ کریں، مدارس کا دورہ کریں، ہر چیز پہلے سے تیار پلان شدہ منصوبہ بندی کے تحت ہو، کون آئے گا کون جائے گا، تاکہ اس طرح یہ آپس کے تعلقات بڑھیں. الحمدللہ مکتب تشیع اس امر میں پیش رہی، اور یہی وجہ ہے ہم ہمیشہ علماء اہل سنت کو، جیسے کہ آیت السیستانی نے کہا علماء اہل سنت ہمارے بھائی ہمارے نفس ہیں. توجہ کیجیے گا، ایک مرجع دینی، عالم، فقیہ، مجتہد، زمانہ شناس، جہاں دیدہ شخصیت، کیا کہہ رہی ہے؟ اہل سنت ہمارے بھائی اور ہمارے نفس ہیں، اور اپنے نفس یعنی اپنی جانوں کا حفاظت ہم پہ واجب ہے. الحمدللہ مکتب تشیع ہراول دست ثابت ہوئی ہے، اور ہمیشہ سے اپنی صفوں میں اہل سنت علماء کو جگہ دی، وہ آئے اور خطاب کیا. ضرورت اس امر کی ہے کہ اب وہ اپنی مساجد، اپنے اجتماعات میں اہل تشیع علماء خطبہ ذاکرین کو لے کے جائیں، تاکہ اتحاد و وحدت کا پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچ سکے. چنانچہ اس کے لیے بھی ضرورت ہے، اور یہ ایک آدمی دو آدمی سے نہیں ہونے والا بلکہ سب کو مل کے کوشش کرنی ہوگی. تیسرا جو اہم ترین کام وہ یہ ہے کہ اس تکفیریت کو فروغ دینے کے لیے، معذرت کے ساتھ بہت چبھنے والا جملہ ہے لیکن میں کہہ کے جاؤں گا، اس تکفیریت کو فروغ دینے کے لیے جہاں باہر کا دشمن اپنے کام کر رہا ہے استعماری طاقتوں کے کہنے پر، وہاں اندر کے افراد بھی در حقیقت کچھ ایسے افعال، ایسی تقریریں، ایسی مجلسیں، ایسے بیانات دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس سے تکفیریت کو فروغ ملا ہے. میں نے شہید خرم زکی کی برسی کے مجلس میں شہدائے کربلا مسجد خیر العمل میں تفصیل کے ساتھ وہاں پہ روشنی ڈالی تھی، وہ تقریر انٹرنیٹ پہ موجود ہے، کہ پاکستان میں تکفیریت کو کیسے وجود دیا گیا، کون کون سے ہاتھ تھے جو استعمال ہوئے، کون کون سے افراد تھے، بغیر نام لیے ہوئے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں اتحاد بین المسلمین کو فروغ دینے کے لیے، الحمدللہ نشتر پارک میں جس طریقے سے ہمارے خطبہ اور ہمارے مقررین، ہمارے علماء، ہمارے ذاکرین محبت کا، امن کا، بھائی چارگی کا، اخوت کا، اتحاد کا پیغام درج دیتے ہیں، وہ عدم من شمس ہے. یہ تین گزارشات تھیں. چوتھی چیز یہ کہ اس غم کو اپنا غم سمجھیں، اس کو ایک کاروائی مت سمجھیں. آیت اللہ جواد عملی مفسر قرآن استاد محترم فرماتے ہیں، جب بقی جایا کرو تو اپنے جوتوں کو اتار کر پا بہرینا بقی جایا کرو. سائل نے پوچھا، آغا بتائیے وجہ کیا ہے؟ کہا کہ جب امام حسین کے حرم جاتے ہو تو کیا پا بہرینا نہیں ہوتے؟ کیا معصومہ قم کے دربار میں جاتے ہو، مولا رضا کے دربار میں جاتے ہو، پا بہرینا نہیں ہوتے؟ ہاں. کہا وہ ایک امام کی بارگاہ ہے، یہاں چار معصوموں کی بارگاہ ہے. اللہ اکبر. بس میں مصائب کی طرف آ گیا. چار معصوموں کی بارگاہ ہے، امام حسن، یہ پہلا امام جو یہاں پر آرام کر رہا ہے، امام سجاد علیہ السلام 72 کا عزادار مولا یہاں پر موجود ہے، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام، مکتب جعفری کی بنیاد رکھنے والے. اس کے علاوہ ایک روایت کی بنا پر شہزادی کونین کی قبر یہاں موجود ہے، بڑے بڑے صحابہ کی قبر یہاں موجود ہے، امہات المومنین کی قبر یہاں موجود ہے، خلیفہ سوم کی قبر یہاں موجود ہے. میں نے اپنے اہل سنت علماء سے، بھائیوں سے کہا اپنی ملاقاتوں، میں نے کہا کہ کم سے کم آپ اتنا تو کریں کہ اہل سنت میں شعور بیدار کریں کہ آپ جس کے پیروکار ہیں، آپ جس کو خلیفہ برق سمجھتے ہیں، آپ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ جن امہات المومنین کی در حقیقت ان کے ماں ہونے کے اعتراف کرتے ہیں قرآن کی روشنی میں، کم سے کم اہل سنت عوام میں تو یہ جذبہ بیدار ہو کہ امہات المومنین کی قبر کو اٹھایا گیا ہے. اہل سنت کی روایت موجود ہے، رسول اللہ کی چار بیٹیاں تھیں، ہم کہتے ہیں ایک بیٹی تھی، چلے ایک بیٹی کو چھوڑ دیئے، وہ تین بیٹیاں جس کا آپ اعتراف کرتے ہیں، کم سے کم اس کے لیے تو آواز اٹھائیں. یہ صرف توجہ دلانے کے لیے، ولی باقی کا مسئلہ شیعہ سننے کا مسئلہ نہیں، عالم اسلام کا مسئلہ ہے۔ میرے ایک اہل سنت دوست کہتے ہیں میں ایک یورپ کے ایک شہر گیا جہاں پہ 600 سالہ قدیمی چرچ تھا، انہوں نے اپنی 600 سالہ قدیمی روایت کو محفوظ کر کے رکھا ہے، اور یہاں آل سعود مشترکہ میراث اور آثار کو مٹاتے چلے جا رہے ہیں۔ بس اس دن گرامی میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا، بقی 4 معصوموں کی بارگاہ ہے، اللہ اکبر، 4 مظلوم امام، ازواج مطہرات، رسول کے بڑے بڑے صحابی، فاطمہ بنت اسد اور نہ جانے کتنی عظیم ہستیاں اس قبرستان میں آرام کر رہی ہیں، لیکن ان آل سعود نے اپنے آبا و اجداد کی مانند اہل بیت پر اس وقت بھی ظلم کیا کہ جب یہ روح زمین پر اپنے جسم ظاہری کے ساتھ ہمارے درمیان موجود تھے، اور ان کی شہادت کے بعد بھی ان کو آرام سے سونے نہ دیا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزیزان گرامی، یہ مصائب کے لمحے ہیں، اس درد کو اپنا زرد سمجھے۔ مولا فرماتے ہیں ہمارا حقیقی پیروکار وہ ہے جو ہماری خوشی میں خوش ہوتا ہے، ہمارے غم میں غمگین ہوتا ہے۔ یہ ایک قبے کو اٹھانا نہیں ہے، یہ ایک حرم کو گرانا نہیں ہے، قبر کو مسمار کرنا نہیں ہے، یہ ایک تاریخ کو، ایک عظمت کو، فضائل کے مینارے کو کہ جن کی فضیلت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں، اس کو گرانے کے مترادف ہے۔ بس عزیزان گرامی، آخر میں چاہتا ہوں صرف چند جنازوں کا حال کہ جو زہرا کے گھر سے نکلے ہیں، ان کا حال بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرو۔ انشاءاللہ جلوس مقرر راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ علی رضا پہ ختم ہوگا یہ ماتمی جلوس۔ عزیزان گرامی، پہلا جنازہ جو رسول کے گھر سے نکلا رسول کے بعد، وہ جناب زہرا کا جنازہ تھا، لیکن تاریخ گواہ ہے رسول کی ایک صاحبزادی، اکھلوتی صاحبزادی، اس کی قبر آج تک نامعلوم ہے۔ اتنا ظلم و ستم تھا زہرا پر، زہرا کی زندگی پر بھی، زہرا کی شہادت کے بعد بھی علی کو کئی قبریں بنانی پڑ گئیں کہ کہیں کوئی بے ادبی نہ کر دے۔ اللہ اکبر، یہ ہے مظلومیت زہرا۔ جناب زہرا کا ایک لقب زیارات میں صابرہ بیان کیا گیا ہے، فوجدکی صابرتن، اللہ نے آپ کو صابر پایا۔ اللہ اکبر، زہرا کتنی صابرہ ہیں، اپنے اوپر مصائب پہ صبر کر رہی ہے، اپنے بابا کے مصائب پہ صبر کر رہی ہے، اپنے شوہر علی مرتضیٰ کے مصائب پہ صبر کر رہی ہے۔ ارے زہرا کے مصائب کا طوفان رکا نہیں ہے، زہرا کے بچوں کو چن چن کے قتل کیا گیا، زہرا صبر کر رہی ہے۔ کبھی حسن کا جنازہ، کبھی حسین کی لاش پامال ہوتی ہے، کبھی سید سجاد کی لاش کا لاشا اٹھتا ہے، کبھی امام صادق کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے، اور تو اور 1924-25 میں آل سعود نے اہل بیت کے ان بارگاہوں اور حرموں کو اٹھا کر جناب زہرا کے مصائب کو تازہ کر دیا۔ پہلا جنازہ جو رسول کے گھر سے نکلا رسول کے بعد، وہ زہرا کا جنازہ ہے، رات کی تاریکی میں اٹھا۔ دوسرا جنازہ عزیزین گرامی علی مرتضیٰ کا ہے، وہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھا۔ 100 سال تک علی مرتضیٰ مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ، شیعوں کا پہلا امام، 100 سال تک علی کی قبر نامعلوم تھی، پوشیدہ تھی۔ اس کے بعد پھر دن کی روشنی میں ایک جنازہ، پہلا جنازہ جو زہرا کے گھر سے اٹھا، وہ حسن مجتبی نواس رسول کا جنازہ تھا۔ ارے امام کی وصیت تھی مجھے جوار نبی میں دفن کیا جائے، لیکن امت آڑے آ گئی، دفن کرنے نہ دیا۔ یہ پہلا جنازہ ہے جو اٹھا تو دن کی روشنی میں تھا، گیا تو شان و شوکت سے تھا، لیکن جنازے کو دوبارہ آنا پڑا۔ تاریخ نے لکھا ہے امت نے تیروں کے ذریعے سے مظلوم نوازے کی نوازش کی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، اور چوتھا جنازہ زہرا کے گھر سے، وہ حسین کا اٹھا ہے۔ ارے اٹھا کیا ہے، ارے حسین جب زی سے زمین پہ آئے ہیں تو تیروں تلواروں سے حسین پہ حملہ کر دیا۔ ارے لاش نوازے رسول کی پامال ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور جنازہ بخی میں آیا ہے، وہ میرے چوتھے امام کا جنازہ ہے۔ ارے مدینے میں اعلان کر دیا گیا 72 گازادار مولا سید سجاد اس دنیا میں نہ رہا، عزیز اپنے پرائے سب آ گئے، زہاد کا امام، عبادت کرنے والوں کی زینت، دعا کرنے والوں کو پیشوا، زین العابدین اس دنیا میں نہ رہا، بڑی شان سے جنازہ لے کے آئے، جنت البقیع میں دفن کیا، اور چوتھا جنازہ جو اس بقیع میں آیا، تاریخ نے لکھا تاریخ عظیم شان جنازہ، یعنی امام جعفر صادق کا جنازہ، یعنی میرے چھٹے امام کا جنازہ، جس اس مکتب کی بنیادوں کو مستحکم کیا، بہت شان سے آیا، لیکن میں کہوں، میں چاروں چاروں امام سے کہوں گا، مولا میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، آپ کے جنازے اٹھے، آپ کو کفن دیا گیا، غسل کا انتظام ہوا، آپ کو قبر میں دفن کیا گیا، لیکن ہائے مظلوم کربلا، ہائے تشنہ کربلا، ہائے بے کس کربلا میرا حسین، ارے آخری وقت میں سید سجاد بابا کا جنازہ دفنانے آئے ہیں، آزادارو طریقہ یہ ہوتا ہے قبر میں لٹانے کے بعد بندے کفن کھولے جاتے ہیں، آخری دیدار کرایا جاتا ہے، لیکن حسین بے کس کو ارے کفن کہاں نصیب ہوا جو بندے کفن کھولتے، ارے سر مبارک کہاں تھا جو سید سجاد دیدار کرتے،
علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، مَا تَمَسَّكَ